السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض المقدس جس ٹاپک پر آج ہمارا ڈسکشن ہونے جا رہا ہے، پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک بہت حساس ٹاپک پر آج ڈسکس کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس بات کی گواہی دینے والے بنے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن ہم ایک درد مند دل ضرور رکھتے ہیں. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹاک رکھی گئی ہے. حالانکہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ بہت ہی نازک اور حساس ٹاپک ہے، لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کے ذریعے سے، اس ڈسکشن کے ذریعے سے کوئی خیر لے کر آئے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، اور ہم اپنے دلوں میں وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ جدوجہد، وہ کوشش اور وہ استقلال پیدا کرنے والے بنے جس کی کہ ایک مسلمان سے امید کی جا سکتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا فرسٹ پیج مصحف میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے، انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی نسل کو ان کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی کہ تم ضرور ملک میں دو مرتبہ خرابی کرو گے، لتفسدن فی الارض مرتین، اور بڑی سرکشی کرو گے، پھر جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے بھیجے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، پھر ہم نے تمہیں دشمنوں پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دی اور تمہیں بڑی جماعت والا بنا دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو بھی اپنے ہی لیے کی، پھر جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں اور مسجد میں گھس جائیں جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو خراب کر دیں، ڈفرینٹ ترجمے ہیں اصل میں، اور ڈفرینٹ ترجمے میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، ہم ون بائی ون اس کو لیتے جائیں گے جب آگے ہم بڑھیں گے۔ الحمدللہ جس ٹاپک پر آج ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس سرزمین کے بارے میں جو انبیاء کی سرزمین رہی ہے، جو انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے، کثرت سے جہاں انبیاء آئے، جہاں انبیاء دفن ہیں، جہاں انبیاء نے ہجرت کی، جہاں سے وہ باہر نکلے، ایون انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کو برگزیدہ کیا یعنی مریم علیہ السلام، وہ بھی یہیں تھی، یہیں پر ان کے اوپر وہ تمام مشکلات آئیں جس کو انہوں نے صبر اور استقلال سے برداشت کیا، یہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اسی سرزمین میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو ہم نے برکت دی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جس کے ماحول کو، جس کے اطراف کو، جس کے ارد گرد کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، یعنی اس میں تمام وہ علاقے آ جاتے ہیں، فلسطین، جارڈن، اردن، جو بھی علاقے ہیں وہ تمام علاقے اس میں آ جاتے ہیں، سیریا وغیرہ۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر بیت المقدس تعمیر ہوا، یہ وہ سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ وہ سرزمین ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد جو زمین پر تعمیر کی گئی وہ کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ، پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ اس کے بعد مسجد اقصی، جو کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے، یعنی بیت الحرام مکہ المکرمہ کی مسجد بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تھی، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کے بارے میں کتاب الفتن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہمیں بتائی ہیں، اور جس میں خبریں دی ہیں کہ قیامت کے قریب کون کون سے فتنے رونما ہوں گے، کیا کیا نشانیاں آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس دروازے پر ہوگا، کس مسجد کے دروازے یا مینار پر ہوگا، دجال کہاں آئے گا اور کیسے نکلے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب ابو عبیدہ بن جرح نے یروشلم کو فتح کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی چابیاں ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے انوائٹ کیا، تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں چل کر سفر کر کے عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس تک گئے اور ان سے چابیاں لی جب بیت المقدس فتح ہوا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ رمضان ہی کی راتوں میں مسلمانوں نے تہجد پڑھ کر دن میں میدان جنگ میں آتے تھے، جب صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو، اس شہر کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، 15 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، اور 1187 عیسوی میں مسلمانوں نے پھر اس کو واپس حاصل کیا۔ الحمدللہ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت کراتے ہوئے آسمانوں پر گئے۔ سبحان اللہ، جہاں تمام انبیاء آئے، ابراهيم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو بھلا کیسے ایسے ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہاں جائیں؟ رسول اکرم نے کبھی زندگی میں کوئی اتنا لمبا سفر نہیں کیا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ وہ بھی بات، بعض روایت یعنی امام عبد البر اور حافظ ابن حجر اسقلانی دونوں کی رائے یہ ہے، اور ابن الاسیر نے بھی لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا، سبحان اللہ، یعنی اسی مہینے میں معراج ہوئی تھی، فتح مکہ سوری ہجرت مدینہ سے پہلے، طائف کے واقعے کے بعد. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، جبریل امین آتے ہیں، آپ کے سینے مبارک سے دل نکال کر اس کو دھوتے ہیں زمزم میں، اور پھر آپ کو لے کر جاتے ہیں براق سواری پر، اور کہاں جاتے ہیں؟ اسی سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اسی سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی. اسی سرزمین پر رسول اکرم نے اس سواری، یعنی جو براق سواری تھی جس پر سفر کیا تھا، وہاں آپ نے وہ سواری باندھی، اسی مسجد کے اندر، یہیں پر. اور یہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، اور واپس پھر وہیں آئے، اور پھر سواری پر سوار ہو کر واپس مکہ تشریف لائے. سبحان اللہ، آپ سوچیے کتنی بابرکت ہے وہ زمین، کیسی عزت والی ہے وہ زمین. قبلہ اول یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اور اللہ تعالی کی مدد اور نصرت سے مسلمان ضرور اس کو لے کر رہیں گے. یہ وہ مسجد ہے جس کے سفر کے لیے اپنے اونٹ کے کجاوے کسنے کو کہا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تین مسجدوں کے لیے تم سفر کے لیے اپنے اونٹ کے کجاوے باندھو یا کسو، یعنی تیار رہو سفر کے لیے. ایک مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک بیت المقدس یعنی مسجد اقصا. سبحان اللہ، یہاں پر جو بات جس مسجد کی بات کی گئی ہے کہ تم دوبارہ اس مسجد میں داخل ہوگے، تو کس مسجد کی بات ہے یہ؟ یہ اسی مسجد کی بات ہے جو مسجد اقصا کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا. اقصا دور کی مسجد کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہی نام، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی نام لیا، یہ وہی مسجد ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنی بابرکت زمین ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، جس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، جہاں انبیاء آئے، جہاں انبیاء دفن ہیں، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا تھا، یعنی جو معراج کا واقعہ ہے، اسراء والمعراج. اسراء وہ سفر جو آپ نے مکہ سے بیت المقدس تک کیا، اور معراج وہ سفر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمانوں تک کیا. سبحان اللہ، سوچے کتنی بابرکت ہے وہ زمین، اور یہی اس کی برکت تھی، یہ قبلہ اول تھا کہ جس کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سفر کروایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا مکہ سے بھی لے جایا جا سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں. اور یہ اسراء معراج کا جو واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا. تو وہ بیت المقدس، وہ جگہ آج کس حال میں ہے؟ جو حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اور اکثر علماء بھی اس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر اس کے کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو آج ہمارے مسلمان بھائی، صرف آج سے نہیں، کئی سال سے اس تکلیف کا شکار ہیں، جو آج کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے یا آتی رہی ہے، لیکن ہمیشہ ہم اس کے ذکر کو بس ایسے ہی آرام سے لے لیتے ہیں اور ایک سن کر گزرتے چلے جاتے ہیں. کیا ایک مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ایک درد مند دل رکھنے والا مسلمان وہ کیا کرے؟ اور تمام مسلمانوں کی کیا حکمت عملی ہو، لائحہ عمل ہو، ٹھیک ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسا ہسٹری میں کئی بار ہوتا آیا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. اب اس سرزمین کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کتنی بابرکت سرزمین ہے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ اویئرنیس پھیلانا بھی ضروری ہے کہ کیا معاملہ ہے اصل میں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ کیا مسئلہ ہے, یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا کیا مسئلہ ہے, یہ غازہ کا کیا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں. جیسے کہ 15 ہجری میں مسلمانوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اس کے بعد 100 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ رہا, پھر کسی وجہ سے نصارہ کے ہاتھ چلا گیا. دوبارہ رمضان ہی کے مہینے میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر واپس حاصل کیا الحمدللہ. اس کے بعد وہ مسلمانوں کے پاس رہا تقریباً 1947 تک. لیکن 1947 میں جہاں بہت سارے ملک آزاد ہو رہے تھے کالونیزم سے, آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ہی کنٹری نے بہت سارے ملکوں پر حکمرانی کر رکھی تھی, تو اس وقت جہاں بہت سارے ملک آزاد ہوئے اور مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی. 1924 کی بات ہے, 1924 کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی خلافت کا یعنی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہوتے بہت کمزور ہو گئی تھی اور بالکل ختم ہو کر رہ گئی. اس وقت برٹین کا قبضہ تھا وہاں پر فلسطین پر. اور ہندوستان اور باقی بہت سارے ممالک بھی آزاد ہوئے 1947 میں. اس وقت برٹین نے 1948 میں یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا حصہ اسرائیل کو بھی دیا جائے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہود ہر تھوڑے دن میں ان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کی طرف سے مار پڑتی رہتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ لوگ جانتے ہوں گے, مجھے ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ ساری باتیں جانتے ہوں گے. ہٹلر نے جو حال کیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہوں گے. تو یہ لوگ تتر بتر ہو گئے تھے. برٹین کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا حصہ وہاں پر 6 یا 7% کی ایک چھوٹی سی پٹی ان کو دے دی جائے اس علاقے میں, اور زبردستی ان کو پٹی وہاں دی گئی. اس کے بعد 6-7% ان کے پاس وہ حصہ تھا, لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے وہاں پر آ کر, وہی جیسے کہ ان کی ہمیشہ کی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی جو چالیں ہوتی ہیں یہود کی یا ان کا جو معاملہ ہے, کیسے وہ لوگ چالیں چل کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں سیرت ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دشمن کی چالوں سے واقف ہو سکیں. کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی برتی, کیسے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو زک پہنچانا چاہا, نقصان پہنچانا چاہا, اور یہ وہی چالیں آج تک چلتے آئے ہیں. اور وہ جو 6 یا 7% حصہ ان کو دیا گیا تھا, چھوٹا سا ٹکڑا, انہوں نے دھیرے دھیرے کرتے کرتے اب یعنی تقریباً 75 سے 80 سال گزر چکے ہیں, اس پورے پیریڈ میں انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے چلے گئے یہ لوگ, انہوں نے نکالا اور 90% پورے حصے پر یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. جو لوگ جن کی زمینیں ہیں جو وہاں رہتے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے یہ بھی نہ کہیں کہ اسلام کی بات ہے, یہ بھی نہ کہیں کہ یہ فلاں فلاں کی بیت المقدس کی بات ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ قبل اول کی بات ہے, سب چھوڑ دیں. ایک نارمل وے میں کسی سے سوال پوچھا جائے کہ آپ جہاں پہلے سے رہتے تھے اور باہر کے لوگ آ کر آپ کو وہاں سے ہٹاتے چلے جائیں, نکالتے چلے جائیں, تو آپ بتائیے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. دکھنے والی بات ہے. تو میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے تھوڑا سا میں آپ کو آیتوں کے ساتھ لے کر چلتی ہوں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے, جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے, حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا, اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, اور یہ غرقت ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پایا جاتا ہے, یعنی عام پایا جاتا ہے, اور یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے احادیث میں کہ وہ دمشق کی مسجد کا جو مینارہ ہے وہاں پر فرشتوں کے ساتھ یا فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا, اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے, اور وہیں جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں باب لدھ کے الفاظ آتے ہیں, اور اس نام کا ایک ایئرپورٹ بھی آج وہاں پایا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دجال کا خاتمہ ہوگا, اور سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا کہ کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے, جیسے کہ ابھی غسل کیا ہو. جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے. اور آج کل جو لدھ ہے وہ وہاں کا ایئرپورٹ ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر بیت المقدس گئے تو آپ نے وہاں پر اپنی سواری باندھی, جس کا ذکر ہم کو سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں بھی ملتا ہے. مسجد حرام سے براہ راست بھی آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا جا سکتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پہلے بیت المقدس کی سیر کرائی جائے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سفر کرتے ہوئے نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے. بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نواز رکھا ہے. اسے کئی انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی ہجرت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ کتنے مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد بھی اسی قبل اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی, جانتے ہیں آپ لوگ. جی 17 یا 18 منتھ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کا قبل اول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس میں تشریف آوری سے اس سرزمین کو چار چاند لگ گئے. سبحان اللہ, مسجد اقصی کی اہمیت بہت اجاگر ہو گئی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان گہرا تعلق بھی ثابت ہو گیا. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ مسجد حرام کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں, اسی طرح وہ مسجد اقصی سے بھی محبت کریں اور اس کا احترام کریں. جس طرح بیت اللہ کو بتوں کی نجاست اور دوسری شرکیہ باتوں سے پاک رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اسی طرح مسجد اقصی کو بھی شرک اور کفر سے پاک کرنا اور پنجہ یہود سے آزاد کرانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آج مسلمانوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ بیت المقدس کن کے ہاتھوں میں ہے, اسے کس طرح سے مسلمان حاصل کر سکتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. واقعی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو اپنی سواری براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے, اور نماز کا وقت ہوا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے ان کی امامت کروائی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تمام انبیاء ایک ہی سرچشمے سے ہیں, ایک ہی منبع سے پھوٹے ہوئے مختلف نور کی کرنیں ہیں, سمجھے, کہ جو روشنی اسلام کی جو روشنی پھوٹی, جو کرنیں پھوٹی نور کی اسلام کی, وہ تمام انبیاء ایک ہی جگہ سے لے کر آئے تھے, سب کا مقصد ایک ہی تھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں, یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا کہ اے قوم داخل ہو جاؤ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, آپ جانتے ہوں گے کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی. جب ان کو اس مقدس سرزمین پر داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا ہیلے بہانے بنائے, موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا ان کو. تو جب ان کو کہا گیا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الارض المقدس کا لفظ استعمال کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, اور تم منہ نہ پھیرو نہ اپنی پیٹھیں پھیرو ورنہ تم خاسرین یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس وقت انبیاء کے ساتھ تو جانے کو تیار نہیں تھے یہ لوگ, کیونکہ ان کو جنگ بہت بھاری لگتی تھی. تو یہ سرزمین جہاں تمام انبیاء رہے, جہاں تمام انبیاء نے ہجرت کا شرف حاصل کیا, جہاں انبیاء دفن ہیں, جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے. لیکن آج یہ زمین آپ لوگ جانتے ہیں, خود ایک کرسچن رائٹر کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے بڑی لارجسٹ اوپن ایئر پرزن آج کے دور میں کوئی ہے تو وہ غازہ ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ لوگ کس لیے وہاں ڈٹے ہیں, اور بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, حالانکہ تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس مسجد کی حفاظت کرے, اس سرزمین کی حفاظت کرے, لیکن ہم تو آج ایسے مجبور و بے کس ہیں, اور بعض دفعہ ایسے بھی لگتا ہے کہ ہم نے خود بنا لیا اپنے آپ کو مجبور و بے بس اس طرح سے. لیکن وہ ہم سب کی طرف سے لڑ رہے ہیں, کیا ان کی جانیں جانیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا گھر گھر نہیں ہے؟ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے 75 سال سے 75 ایئرس یا 80 ایئرس سے وہ لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ سوچیں یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میرا آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم کم از کم کچھ ایکٹیو ہوں. ہم ٹھیک ہے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جب غزوہ بدر ہوئی کتنے تھے؟ وہ 313 تھے, لیکن سبحان اللہ ان کا ایمان کیسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. آپ جنگ احد کو دیکھ لیجئے, آپ جنگ خندق کو دیکھ لیجئے, اور ابھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے غزوہ خندق کا معاملہ تھا سیم ویسے ہی معاملہ ہے, کہ کیسے غزوہ خندق میں وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے مسلمان محصور بھی ہو گئے تھے, اور تمام یعنی جو بھی چیزیں تھیں جو رسد آتی ہے وہ سب مسلمان اس سے کٹ آف تھے. کتنے دن وہ لوگ بھوکے رہے, جب صحابہ نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں تو رسول اکرم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا کہ آپ کے پیٹ سے تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا جابر بن عبداللہ کا, کہ ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ لے کر آؤ کچھ لوگوں کو, اور رسول اکرم سب کے سب کو لے کر آ گئے تھے, صرف ایک بکری کا گوشت تھا اور چند کلو جو تھی جس کی روٹیاں تھیں. تو کیسا وہ وقت تھا غزوہ خندق کا, لیکن آپ دیکھیں اور مسلسل مسلمان ایک مہینے تک محصور رہے, مسلسل مسلمان ایک مہینے تک سروائیو کرتے رہے, لیکن ڈٹے رہے. نہ نیند تھی نہ کھانا تھا نہ آرام تھا, انتہا کی سردی تھی. اور آج اسی سچویشن سے ہمارے وہی بہن بھائی گزر رہے ہیں. اور میں پہلے یہ کہتی تھی, مطلب میرا خود کا بھی یہ نظریہ تھا کہ بہت زیادہ اس طرح سے وہ دیکھنے سے, جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جب ہمارے سامنے ظلم ستم ہو رہا ہو یا خون وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, تو دل چاہتا ہے کہ ایسے منظر نہ دیکھیں, کیونکہ اس کی وجہ سے کئی دن تک طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. کیونکہ کیسے ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں اپنے مسلمانوں کا خون, کیسے ان پر ظلم جبر ہوتا ہو ہم دیکھ سکتے ہیں, کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن آج ضرورت اس بات کی کہ ہم دیکھیں تاکہ ہمارا دل زندہ رہے, ہمارے اندر کچھ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں. آپ خود تصور کریں کہ سب طرف سے ہر چیز پورے راستے بلاکڈ ہیں، ہر چیز، کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا گیا، نہ فوڈ ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ فیول ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیے کیسے وہ لوگ سروائیو کر رہے ہوں گے، کیسے؟ تو قرآن کی جو آیت ہے اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے جاتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا ہسٹری پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم یہ خاص دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے وقت میں. پہلے تو آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصى کی جانب، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں. بے شک یعنی اللہ سبحانہ تعالی سننے والا اور البصیر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر شروع کیا کہ وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. کہ ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے یہ بات لکھ دی تھی. کہاں لکھی تھی؟ یہ کتاب میں بھی ہو سکتی ہے اور لوح محفوظ میں بھی ہو سکتی ہے، کہ بنی اسرائیل دو بار یعنی ضرور فساد کریں گے زمین میں، مرتین دو بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، اور وہ ضرور جو ان کو بڑائی ملے گی یعنی جب ان کو پاور ملے گا، بڑا پاور، تو وہ اس کو اور بڑھاوا دیں گے یا اس میں زیادتی کریں گے. اور فساد کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ بھی تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ فساد کیا ہے، کہ زمین کا جو امن و امان ہے اس کو ڈس بیلنس کرنا، اس کو تتر بتر کرنا، خراب کرنا، ہے نا، یہی ہے نا فساد کے معنی. تو تم ضرور فساد کرو گے. اور جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سب کے سب پاسٹ میں گئے ہیں، اور بے شک وہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن جیسے کہ چند پانچ چھ سال پہلے کچھ ایک ایجپشن اسکالر تھے مفسر، انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تفسیر ہم پاسٹ کے لیے کیوں کریں، قرآن تو آگے کی کتاب ہے. اور اگر ہم یہ سمجھے بھی کہ ٹھیک ہے پہلے ایسا ہوا تھا کہ دو بار ان کو علو ملا، بڑائی ملی، پاور ملا، اور دونوں بار چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر بعد میں یعنی جب ان کو علو ملا، جب ان کی اچھائیوں کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، لیکن جب وہ بگڑتے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. تو اس کی تفسیر میں جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے نبوکدنصر نے جو ان پر حملہ کیا تھا، جس کو ہم بخت نصر کہتے ہیں اردو میں اور انگلش میں نبوکدنصر کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا حملہ ٹیٹس نے کیا تھا ان کے اوپر، تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا، ان کے اوپر طاری کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی فرما برداری کو چھوڑ کر جب ان کو پاور مل گئی، ان کو سب کچھ نعمتیں مل گئی، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف آتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں دو بار فساد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو موقع فراہم کیا تھا جب ان کے پاس پاور آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وَفَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ. پھر جب ایک پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے ان پر مسلط کر دیے ایسے ہمارے بندے، ہمارے بندوں میں سے ایسے بندے جو بہت شدید تھے، جو بہت طاقتور تھے، اور وہ ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں گھس گئے. وکان وعدہ مفعولا، اور یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا اپنی کتاب میں، تو یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک کام جو ہے وہ ہو چکا جو دو بار کا وعدہ تھا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی مال اور بیٹوں سے، اور بہت زیادہ وہ نفری میں بہت زیادہ ہوئے، تعداد میں بہت زیادہ ہوئے. نفیرہ پاور کے لیے بھی آتا ہے اور تعداد کے لیے بھی آتا ہے، اکثر زیادتی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو، یہ تم نے اچھا کیا تو یہ تمہارے ہی اپنے لیے ہے. وان اساتم فلح، اور اگر تم نے برا کیا تو تم پر ہی لوٹے گا. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخله اول مره. جب ہمارے دوسرے وعدے کا وقت آیا یا آ سکتا ہے, کیونکہ اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جتنے جو نئے مفسرین ہیں, اسپیشلی کچھ ایجپٹ اور آس پاس کے مفسرین, وہ اس کا ترجمہ, اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے وعدے کا وقت ان کے لیے رکھا ہے, وعدہ جو یہاں پر آخرہ کا لفظ ہے, آخرہ مطلب دوسرا وعدہ, تو یہ ہوگا دوسری مرتبہ جب یہ خود پاور میں آ جائیں گے, اور پاور میں آنے کے بعد جب یہ زیادتی کریں گے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ انہوں نے کیسے زیادتی کی تھی, تعلن علوون کبیرہ, علو کا لفظ آیا ہے. تو یہ علو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ فرعون نے کیا کہتا, علا فی الارضی, زمین میں بڑا بن کر رہنا چاہا اس نے, ہے نا, اپنے آپ کو رب کہنا چاہتا تھا. تو اور فرعون کیا کرتا تھا, ظلم کرتا تھا, نہیں کرتا تھا, آپ بتائیے. اور فرعون سے بھی آج کل جو حالت ہے, ہم اس کو قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر مبعوث کیا گیا, جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا, آپ جانتے ہوں گے, اور ان کے خلاف وہاں کے ایوانوں میں جان کے لینے کے فیصلے ہو گئے, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے. جب واپس آئے تو فرعون نے کیا کہا تھا ان کو اپنے دربار میں, کہ اے موسیٰ, تو بڑائی کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم نے تو تجھے پرورش کی, اور تو نے تو قتل کر دیا ہمارے ایک آدمی کو, اور تو ظالم ہے, یا سوری, فرعون نے کہا تھا کہ تو کافروں میں سے ہو گیا, یعنی نعوذ باللہ, یعنی وہ کہہ رہے کہ تم نا شکرے ہو, یہ کہنا چاہتا تھا فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اصل ظلم تو تم نے کیا, یعنی فرعون سے کہا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا, ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے ہو. اب دیکھیں کہ فرعون نے اتنے لڑکوں کو قتل کیا, لوگوں کو غلام بنایا, اس کو وہ ظلم نہیں کہہ رہا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس پر ان کو پکڑ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ معاملہ ایسا ہے یہ نہیں ہے, کہ 75 سال سے جن پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے, جن کی زمینوں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے, اور روزانہ ہی آئے دن وہ لوگ وہاں پر اپنی آنکھوں سے شہادتیں دیکھتے ہیں, آئے دن وہ لوگ, یعنی وہ لوگ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں کئی سالوں سے, یعنی جو بیسک ہیومن رائٹ ہیں, اگر ہم اسی کو بھی لے لیں, چلے مسلمان ہونا چھوڑ دیں, سب کچھ ہونا چھوڑ دیں, اگر ہم پوری دنیا سے ہم پوچھیں کہ جو ایک بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, تو کیا ہم اس کی وجہ سے بھی سپورٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو, کہ ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے اگر تھوڑا سا کیا بدلے کے طور پر, تو اس پر بڑا آبجیکشن اٹھایا جا رہا ہے کہ اچھا وہ انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ویسا کیا, تم لوگ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا کہا جائے گا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا, تو کہا کہ تم تو ناشکرے ہو, اور خود جو کر رہا تھا وہ نہیں دیکھتا, اس کے کوئی ذکر نہیں. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے, علوون کا جو لفظ آیا ہے, یعنی بڑائی, اپنے آپ کو بڑا جاننا, اور اس بڑائی کے چکر میں جو پاور ملا ہے اس کا مس یوز کرنا, یہی فرعون نے کیا تھا, ہے نا, فرعون نے یہی کیا تھا نا. تو آج بھی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو پاور ہے لوگوں کے پاس, کیا اس کو وہ مس یوز نہیں کر رہے ہیں؟ اور ظلم اور ستم کی انتہا نہیں ہو رہی ہے؟ اسی طرح سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا مسلمانوں پر, ہے نا, یعنی کوئی ظلم کی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حبشے کی طرف ہجرت کرنا پڑی. لیکن جب سورہ توبہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ مسلمانوں نے, جن کو تاریخ نہیں معلوم تھی, کیونکہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں, چاند سے سمجھتے تھے لوگ, تو انہوں نے, ان کو نہیں پتہ چلے کہ چاند نکل آیا ہے اور یہ احرام مہینہ شروع ہو گیا ہے. انہوں نے غلطی سے مکہ کے کچھ دو لوگوں کو, ان کے ہاتھوں ان کی جان چلی گئی. اس پر کفار مکہ اتنا واویلا مچانے لگے, اتنا واویلا مچانے لگے, تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم کہ حرام مہینے میں لڑنا بہت بری بات ہے, لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے روکنا اور فتنہ اشد من القتل, اس سے بھی بڑا ہے جو تم کہہ رہے ہو. یعنی یہ قتل جو ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے قتل ہوا, صحیح نہیں ہوا جو دو لوگوں کا قتل ہو گیا ہے, لیکن تم تو اللہ کے راستے سے اس مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روک رہے ہو. آج بھی کیا ہوتا ہے, کیوں مسجد اقصا میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, پابندیاں ہیں, کتنی مشکلات سے لوگوں کو گزر کر وہاں آنا پڑتا ہے, جبکہ وہ تو قبلہ اول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو بڑائی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے. تو اگر ہم اس کو پہلا بھی مان لیں, یعنی اسلام سے پہلے جو ہوا تھا, اسلام سے پہلے دو بار ایسا ہوا کہ انہوں نے جب زیادتی کی, بڑائی کی, پاور کو مس یوز کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے پھر اس کو تہس نہس کر دیا. یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی کہا جاتا ہے, اور جو ان کے جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو مسمار کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا بالکل, اور کئی لاکھ لوگوں کو ان لوگوں نے غلام بنا کر لے کر گئے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مدد دی تھی, ہر طرح سے سب کچھ کیا تھا, لیکن تم نے اس کا بیجا استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اچھا کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے, لیکن اگر تم برا کرو تو پھر وہ تم پر ہی لوٹے گا. تو ابھی جو دوسرے وعدے کی بات ہے, تو بعض علماء یہ کہتے کہ دوسرا وعدہ ابھی ہوا نہیں پورا, یہ دوسرا وعدہ اب پورا ہوگا جو آج کے دور سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ سب ان کا وہ جمع ہونا کس بات کی نشانی ہے کہ آگے کے لیے چل کر یہ ایکچولی تیاری ہو رہی ہے, اور اب مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے آ جانا چاہیے, اپنے آپس کے تمام اختلافات کو بھلا کر, اپنے آپس کے جتنے ہمارے ڈسپیوٹس ہیں, جو ہم نے آج فرقہ بندیاں بن کر رکھی ہیں اپنے آپس میں, جو تعصب ہے آج ہمارا خود مسلمانوں کو مسلمان میں, اسی وجہ سے تو آج مسائل پیش آ رہے ہیں. اور دیکھیں مسلمان تو جب وہ لڑتا ہے تو وہ تو یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے, اس کو تو ہار کا کوئی ڈر اور خطرہ ہی نہیں ہوتا ہے, کہ جو چاہو لگا دو, ڈر کیسا, یہ بازی عشق کی بازی ہے, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یا تو وہ غازی ہو کر لوٹتا ہے یا شہادت پاتا ہے. آپ بتائیے دونوں صورتوں میں کیا اس کا نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. نقصان تو کس کا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم جب اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم یہی ایک سوال پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک, دیکھیں ہر کوئی اپنے فرنٹ پر لڑ رہا ہے, بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ایسا سمجھے کہ آج ہمارے سامنے کچھ اور محاذ ہے. ٹھیک ہے, آج الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے جو بہن بھائی جو ایسا لڑ آمنے سامنے, جو بےچارے جان اپنے جوکھم میں ڈالے ہوئے ہیں, جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. اور یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ, یہ تیرے چند بندے ہیں, اگر یہ تیرا نام لینے والے نہ رہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کون باقی بچے گا؟ اللہ تعالیٰ مدد فرما. آپ اتنا دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی چادر گری جاتی تھی. ابو بکر نے کیا کہا تھا, یعنی آپ کی چادر کیوں گر رہی تھی؟ آپ کی گڑ گڑانے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے. اور دعا میں بہت تاثیر ہے, بہت برکت ہے, دعا بہت کچھ کروا سکتی ہے. اور کم از کم دعا ہمارے دل کو سکون اور اطمینان تو دے سکتی ہے. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو باہر سے لوگ کہیں کہ کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی, کچھ نہیں ہو سکتا, بند ہو گیا ہے, خلاص 20 گھنٹے میں غزہ ختم ہو جائے گا, ایسا ویسا ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری نیوز مل رہے ہوں. لیکن یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا مسلمانوں کی, کیونکہ ہم حق پر ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کیا ہوا تھا کہ منافقین نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, کہ دیکھو ڈرو, لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, بڑی بڑی فوجیاں آ گئی ہیں تمہارے خلاف, ڈرو تم ان سے. منافقین کہہ رہے تھے مدینہ میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لیکن یہ باتیں سننے سے مسلمانوں کا, ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا, اور وہ کہنے کیا لگے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, وہی کار ساز ہے, وہی ہمارے لیے کار ساز ہے. سب سے بڑا کار ساز تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور واقعی میں سورسز سے کبھی ہم جیت نہیں سکتے, یہ صرف باتیں ہیں. اصل جو فتح اور نصرت اور کامرانی ملتی ہے وہ ہمارے جذبے سے ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے. جتنا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا, جتنا ایمان زیادہ ہوگا, جتنا اللہ پر بھروسہ ہوگا, اتنی ہی فتح اور نصرت اور مدد آتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم اپنا ایمان تو بڑھاؤ, تم اگر 20 ہوگے تو تم 200 پر غالب آؤ گے. پہلے ویسے ایمان کی ضرورت ہے, وہ ایمان ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ آتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی فرشتے اترنے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ مدد بھیجنے کو تیار ہے، لیکن ویسا ایمان تو لائیں نا ہم پہلے، اپنے اندر وہ ایمان تو پیدا کریں. اور وہ ان کے اندر ہے ایمان، جبھی تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں، جانے دے رہے ہیں، جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور کوئی ایک سال نہیں، دو سال نہیں، تین سال نہیں، دس سال نہیں، بیس سال نہیں، پچاس سال نہیں، پچہتر اسی سال سے لڑ رہے ہیں. ہمیں سے کوئی اٹھا ان کی مدد کے لیے؟ ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ چلو بھی ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم ہم رات میں تہجد میں اٹھ کر گڑ گڑا کر دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ ہماری بھی چادر گرتی جائے گڑ گڑانے سے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے بڑے فوجوں کا رخ پھیر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ایسے لشکر بھیجے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان آزمانا چاہتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے. تو یہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. اور آج اگر وہ مارے بھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور آپ دیکھ لیں جو اصحاب الاخدود تھے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ معاملہ، کس بنا پر ان کو آگ میں کودنے کے لیے کہا گیا تھا؟ کہ وہ ایمان لائے تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بنا پر ان کو آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر، کہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کی وجہ سے نامراد ہو گئے؟ نہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، ہمیشہ کے لیے جنت انہوں نے اپنے لیے الحمدللہ اللہ کی رضامندی اپنے لیے حاصل کر لی. کہ ہم میں کا ہر انسان بہت قیمتی ہے میری بہنوں، ہم سب یقین جانے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے. آپ دیکھیں الحمدللہ ماں کے اندر، بہن کے اندر، بیٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبات رکھے کہ ان کی بات ہر کوئی سنتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں، ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم دعائیں کریں، ہم ابھی سے پیسے جمع کرتے جائیں، جہاں جہاں سے خرچ میں کٹوتی ہو سکتی ہے ہم کٹوتی کرنے کی کوشش کریں، وہ پیسے جمع کرتے جائیں دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے، آج ابھی کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچی، ابھی سب جگہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ کوئی مدد نہیں پہنچی کیونکہ وہ چاروں طرف سے بلاک کر دیا گیا ان کو، کہیں سے بھی فی الحال کوئی مدد نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرمائے گا، کوئی راستہ نکلے گا. تو ایسے وقت میں پھر ضرورت ہوگی. اب پھر ہم کرنے کا کام کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریے. تو ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں کے بچے جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے، کس بات پر وہ لوگ، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے. کیونکہ وہ جب ان کو میڈیا سے، خبروں سے پتہ چلتا ہے، باہر والے خبروں سے، تو پھر وہ کہتے کہ اچھا یہ تو الٹا، یعنی ابھی جو باتیں چل رہی تھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ کو دیکھیے جو ابھی آپ کو نقشے میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ کتنا حصہ ان کو دیا گیا تھا، چھوٹا سا حصہ 6-7%. اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے کتنا حصہ ہڑپ کر لیا، دیکھ رہے ہیں آپ نقشے میں، نظر آ رہا ہوگا آپ. تو آپ بتائیے کہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. ہم لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ہندوستان نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی، اپنا حصہ واپس لیا تھا یا نہیں لیا تھا، اس کو تو ہم آزادی سے مناتے ہیں نا. تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ ان کا حق ہے نہیں ہے وہ. تو یہ مسجد ہماری مسجد ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو، پہلی بات تو اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو علم سے بہراور کریں. جو پولیٹکس ہے اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا پولیٹکس چل رہی ہے. پھر اسلامک ہسٹری ہم جانیں، تاریخ پڑھیں، اور شروع سے لے کر آخر تک کی تاریخ پڑھیں، ایون بنی اسرائیل کی بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کیا حالات ہوتے رہے، کیا واقعات رونما ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا تھا، کیسے انہوں نے اس کو مس یوز کیا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاؤن فال، یعنی ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا. پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جب ان کے اندر اچھے لوگ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھائی کیا، ان کو مدد کی مال اور بیٹوں سے اور نفری سے. پھر جب اس کے بعد پھر ان کے اندر زوال آیا تو پھر کیسے وہ تتر بتر ہوتے گئے، اور کیسے ان کے اوپر مار اور ذلت برستی رہی، اور ابھی بھی ذلت ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، کہ وہ ابھی بھی مارے مارے پھرتے ہیں. الا یہ کہ کسی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر تھوڑے سے پناہ پا لیے تو پناہ پا لیے. اور ایسا ہی ہے کہ نہیں آپ بتائیے خود. تو ہم کیا کریں؟ سوشل میڈیا کو ہم یوز کر سکتے ہیں. احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں, جہاں تک ہو سکتا ہے اویئرنیس پھیلائیں اور کہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے فیور میں نہیں بات کریں بلکہ ایک بیسک جو ہیومینٹی ہے ایک انسانیت کے ناطے کہ یہ کہاں کا قانون ہے. پوری دنیا میں جو قانون ہے کہ سویلینز کو نہیں مارا جائے گا, عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بچوں کو نہیں مارا جائے گا, بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا, ہاسپٹلس کو نہیں ختم کیا جائے گا, اسکولس کو نہیں ڈسٹروائے کیا جائے گا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اسکولس, شہری جو رہنے والے گھر ہیں وہی تو ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں. تو آپ اس کو جہاں جہاں تک آپ کی بات جا سکتی ہے بتائیں کہ سویلینز کو مارنا کہاں کی عقل مندی ہے, بچوں کو کیسے مارا جا سکتا ہے, اسکولس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, ہاسپٹلس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں ڈالیں, اپنا اسٹیٹس لگائیں جہاں تک آپ کی رسائی ہو, کوئی اخبار تک, کوئی نیوز پیپر تک, کوئی ویب سائٹ ہے ایسی, وہاں پر آپ ڈالیں, لوگوں کو بھی بتائیں, اویئرنیس پھیلائیں اس کے بارے میں. پھر ان کو جیسے ہو سکتے سپورٹ کریں, اسپرچولی بھی اور فزیکلی تو فی الحال ہم کر نہیں سکتے, فائنینشلی بھی. تو سپورٹ کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے, ہم سپورٹ کریں اور احساس دینا ہے کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ. اور واقعی میں جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک جسد واحد کی طرح, اور آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے بتائی تھی کہ مومن اس طرح سے ملے جلے ہوتے ہیں. اور مومن ایک دیوار کی مانند ہے کہ اس کی ایک اینٹ ذرا سی نکلتی ہے تو باقی دوسری اینٹوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. تو ایک مومن تو جسد واحد کی طرح ہے. کیسے ہم سکون سے رہ سکتے, کیسے ہم چین سے رہ سکتے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہو؟ تو میڈیا کو استعمال کریں. آج کے دور میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم ہر ایک کے لیے ایک فرنٹ ہے جہاں وہ لڑ رہا ہے, ایک محاذ ہے اس کے لیے. آپ اپنے محاذ پر کھڑے رہ کر اپنا کام کریے, ہائے واویلا مت کیجیے, رونا مت روئیے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج یہ میڈیا کی جنگ ہے اصل میں. آپ اویئرنیس پھیلائیں میڈیا کے ذریعے سے, اس کو استعمال کریں اور آواز آپ اپنی بلند کریں, چاہے آپ کی آواز نقار خانے میں طوطے کی ہی طرح کیوں نہ ہو. یعنی ہم سوچتے کہ اچھا میری ایک اکیلی آواز سے کیا ہوگا, لیکن نہیں, اگر آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں تو لیٹر لکھیں, آپ جو کر سکتے ہو کریں, کچھ نہ کچھ لیکن ضرور کریں. اپنے اندر بہادری پیدا کریں. ہم کو حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ہم کو بریو بننا ہے, ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے, ہم کو سرنڈر نہیں کر دینا ہے حالت کے دھارے پر, اپنے آپ کو نہیں چھوڑ دینا ہے کہ نہیں اب کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف پتھر ہی استعمال کرتے رہے وہ لوگ, لیکن نہ پیچھے ہٹے, نہ گھبرائے, نہ دبے, نہ ہٹے. ابھی فی الحال ہماری کوئی مالی مدد وہاں نہیں جا سک رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو بلاک کر دیا ہے, لیکن ہم اپنے پاس تیاری رکھیں کہ جیسے ہی کچھ کھلتا ہے ہم ان کی مدد کو ضرور, کچھ نہ کچھ جو ہمارے پاس ہے ہم وہ ضرور بھیجیں گے. اور ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ بھی انہیں ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. جیسے کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ ظالم اور مظلوم دونوں جہنم میں ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں ایسا, قاتل اور مقتول؟ تو کہا کہ وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. یا پھر اگر تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے اور ایک طرح سے آپ ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر تو تم بھی پھر ظالم ہی ہوئے. تو ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی کیسے؟ تو اس کا ہاتھ روک کر. پھر حالات سے باخبر رہیں, واقف رہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, تاکہ ہمارا ایمان بھی زندہ رہے, کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر رہے, ہمارا دل زندہ رہے, ہمارے دل کے اندر کوئی تڑپ ہو, کوئی ہلچل ہو, کوئی جذبہ اور کوئی عزم ہو کچھ کرنے کا. اور پھر ہم سب کے دل میں شہادت کی آرزو یا تمنا ضرور ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے تو چاہے اس کو اس کے بستر پر ہی موت کیوں نہ آئے, اس کو اجر اس کا مل جائے گا, کیونکہ اس نے تمنا اور تڑپ رکھی تھی اپنے دل میں. قرآن مین جو ہے قرآن کی تعلیمات, حدیث کی تعلیمات کو عام کرے, خود اس سے واقفیت حاصل کرے, خود قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرے اور دوسروں کو بھی پھیلائیں, دوسروں کے بھی اس کے بارے میں روشناس کروائیں اس سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر جو میں چاہتی ہوں کہ ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں, ہمارے یہاں پر تاریخ صرف کتابوں کی نظر ہو کر رہے گی, یقین جانیے ہم لوگ تاریخ سے یعنی ہسٹری سے واقف ہی نہیں. مسلمانوں کی جو ہسٹری تھی کتنی سنہری, کتنی اچھی تاریخ ہے ہماری, کم از کم وہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور اتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں نہ صحابہ کے بارے میں کچھ بچوں کو اسے ان سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. بہت ہی دکھ اور حیرت کی بات ہے کہ لوگ بچے بھی اور بڑے بھی جانتے ہی نہیں کہ کیا سیرت تھی, کیا ہسٹری تھی ہماری, کیا مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے. تو قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات کو جتنا ہو سکتا عام کریں, خود بھی حاصل کریں, دوسروں کو بھی پہنچائیں. پھر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رہیں, جیسے کہ آج ہی صبح ہماری سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی تھی, اور یقین نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی آیتیں لے آتا ہے. اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ جب جو بھی کلاسز چل رہی ہے ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, ایسے لگ رہا ہے, چاہے حدیث کی کلاس ہو, چاہے فقہ کی کلاس ہو, چاہے تفسیر کی کلاس ہو. آج سورہ آل عمران کی وہی آیت, سوری سورہ انفال کی آیتیں چل رہی تھی ہماری, اور آپ دیکھیں سورہ انفال میں ساری وہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تیار رکھو ایسے گھوڑے اور ثابت قدم رہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی, تیراکی یعنی سوئمنگ, اور نشانہ بازی اور گھڑ سواری, یہ چیزوں کو خاص طور سے آپ نے سیکھنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے آج کے زمانے میں گھڑ سواری نہیں ہے, لیکن ہم کو چلاتے آنا چاہیے. اور میں نے صبح کی تفسیر کی کلاس میں بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ ابھی آپ نے ایئر شو دیکھا ہوگا نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا دماغ دیا کہ انسان کہاں کہاں جا پہنچے, کہ اسپیس میں وہ لوگ ہم کو کیسے کمالات دکھا رہے تھے کہ اتنے تیز جانے والے ہوائی جہاز, فائٹرز, پلین, اور وہ کیسے فضا میں کیسے وہ ایک لائن بنا کر جا رہے ہیں, سامنے سے آ رہے ہیں, اور کتنے کم فاصلے سے وہ لوگ گزرے. اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا ٹکراؤ ہوتا تو کیا ہو جاتا, آپ سوچیں اتنی تیز اس کی اسپیڈ تھی, اتنی آواز تیز تھی کہ حد سے زیادہ اس کی آواز تھی. لیکن آپ دیکھیں انسان نے کیسے کیا کچھ کمال حاصل کر لیا کہ وہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں, ہم اس زمانے میں گھوڑ سواری تھی, آج کے دور میں یہ تمام جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو چلانا ہم سیکھیں, ہمارا نشانہ اچھا ہو, فرسٹ ایڈ باکس جو فرسٹ ایڈ کی تعلیم ہم حاصل کریں, یعنی کبھی ضرورت پیش آئے تو ہم کو آتے آنا چاہیے ساری چیزیں کہ ہم وقت پر مرہم پٹی کر سکیں. آپ دیکھیں کہ صحابیت نہیں کرتی تھی, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں تھے اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو کس نے کیا تھا آپ کی مرہم پٹی, آپ بتائیں کون تھا وہاں پر؟ جی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. تو فرسٹ ایڈ کی ہم تعلیم حاصل کریں, اس کی معلومات حاصل کریں, جسمانی فٹنس کا دھیان رکھیں, جو فزیکلی فٹ رکھیں اپنے آپ کو ہمیشہ, ڈیفینس کی ٹریننگ ہم لیں. ہاں اور واقعی میں سب کو سیکھنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے, چاہے لڑکے ہو, لڑکیاں ہو, لیڈیز ہو, جینٹس ہو, کچھ چیزیں ضرور ہم کو آنی چاہیے, ضروری ہے یہ. پھر اویئرنیس پھیلائیں, لوگوں کو صحیح بات سے آگاہ کریں, خود مسلمانوں کو بھی, اور جہاں جہاں تک آپ کی رسائی, اگر آپ کے کلیگس آپ کے یونیورسٹیز میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے دفتر میں, آپ کے آفیسز میں کہیں نان مسلمس ہیں تو ان کو صحیح بات سے آگاہ کریں, اچھے سے حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ بتائیں ان کو, تاکہ اور ابھی بھی آج دیکھیں دنیا میں, آپ یقین جانیے کہ ابھی بھی آج بھی دنیا میں ادی بن حاتم جیسے لوگ موجود ہیں, یقین جانیے, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب آپ شیب ابی طالب میں محصور تھے تو کس نے سپورٹ کیا تھا, یاد کریے, جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے, مطعم بن ادی, سوری, تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, اونٹوں سے غلے سے لدے ہوئے اونٹ آپ نے ادھر ہانک دیے تھے وادی میں. پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو آپ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے, نہیں ہو سکتے تھے وہاں کی رولنگ کے مطابق, کہ آپ ایک بار ان کے انڈر سے نکل گئے تھے اور جا کر طائف والوں سے مدد مانگی تھی, تو کیا ہوا پھر جب واپس مکہ کے اندر آنا چاہا تو آپ نے سب سے اخنس بن شریک سے مدد مانگی, بہت سارے لوگوں سے مدد مانگی, کیا کوئی آیا تھا مدد کرنے کے لیے؟ نہیں آئے تھے. کون آیا تھا, کس نے مدد کی تھی, کون اپنے 11 یا 10 بیٹوں کے ساتھ مل کر تلواریں لٹکا کر جس نے کہا کہ آپ اندر داخل ہو, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, اور آپ اس کے سامنے اس کے بیٹوں کے ساتھ اپنے سامنے کعبۃ اللہ کا طواف کیا؟ وہی مطعم بن ادی آیا تھا. جی تو وہ نان مسلم تھا, اس نے سپورٹ کیا تھا نہیں کیا تھا. اور رسول اکرم کیا فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ اگر آج بھی متم بن ادی ہوتا تو میں اس کے کہنے پر یہ بدر کے جو سارے وہ تھے غلام, جن کو غلام بنایا گیا تھا, قیدی بنایا گیا تھا, ان کو سب کو چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آج بھی دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے, خود ایون بنی اسرائیل میں سے, یہود میں سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمانوں کے سپورٹر ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریے, ایسے سپورٹرز کو تلاش کریے جو حق بات جانتے ہوں, جو حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہوں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں. تو صحیح بات لوگوں کو بتائیں, اویئرنیس پھیلائیں. اور سب سے بڑی بات, قرآن ہمیں جو دوستی کا معیار بتاتا ہے کہ کس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے اور کس سے آپ کو بیزاری ہونی چاہیے. یہاں دشمنی کی بات نہیں ہے, یہاں بیزاری کی بات ہے کہ کون ہے جن کو ہم فالو کریں گے اور کون ہے جن کو ہم فالو نہیں کریں گے. تو یعنی ولا اور برا, کون ہے جن کو ہم کو سپورٹ کرنا ہے اور کون ہے جن سے ہم کو بیزاری دکھانی ہے. ہماری محبتیں, ہماری حمایتیں, ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں, مسلمانوں کی کہ نان مسلمز کے ساتھ, آپ بتائیے. اور دلی دوست کون بن سکتے ہیں ہمارے سوائے مسلمانوں کے؟ اور کوئی نہیں بن سکتا. پھر خود بھی ہم معلومات حاصل کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی, جو ہماری نئی نسلیں ہیں, جنریشن ہے, ان کو بھی ہم بہادری سکھائیں, جفا کش بنائیں ان کو, ان کو لگزریس لائف کا عادی نہ بنائیں, ان کو نازک نہ بنا کر رکھ دیں کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے, کہ وہ چھپکلی سے بھی ڈرنے والے بن جائیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان کو بریو بنائیں, ان کو مضبوط بنائیں, ان کو بہادر بنائیں, بہادری کا سبق دیں ان کو, ان کو صحابہ اور صحابیت کے واقعات پڑھ کر سنائیں, روز اہتمام ہو گھر میں اس طرح کی سٹوریز کا. کیونکہ آپ دیکھیں اب تو یہ سب چیزیں تیار ہو رہی ہے, اب یہ ایک تو اس وقت آنے والے, سب حالات تیار ہو رہے ہیں. اصل میں قیامت کی جو بڑی نشانیاں تھیں وہ شروع ہو گئی ہیں, ایسے سمجھے. اب چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں رسول اکرم نے بتایا تھا وہ سب کی سب ہو چکی ہیں, اب یہ بڑی نشانیوں کے شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور یہ یہاں پر سب کا جمع ہونا, ابھی جو حالات ہو رہے ہیں, جس بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں غزہ کے لیے, اس سرزمین کے لیے, یہ اس قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی شروعات ہے, ہو گئی ہے شروعات, سمجھے. تو اب تو ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہی پڑے گا. تو آنے والی نسلوں کے اندر بھی بہادری پیدا کریں, نشانہ بازی سکھائیں ان کو, تیر اندازی, گھڑ سواری, سوئمنگ, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. پھر اپنی زندگی کو تھوڑا سا سادہ رکھیں, یعنی سمپلسٹی کا سبق ہم دیں اور خود بھی حاصل کریں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا نازک مزاج بنا لیا اور اتنا تایوش کا عادی بنا لیا ہے کہ ہم سروائیو کرنا مشکل ہے ہمارا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن بغیر بجلی کے ہیں, بچوں کو دودھ نہیں ہے, آپ بتائیے وہ مائیں ان کا کیا دل بول رہا ہوگا جو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ رہی ہوں گی. کھانا نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں ہاسپٹلس میں, نہ ڈاکٹرز ہیں. جہاں پر 1000 لوگ رہ سکتے ہیں وہاں پر 10000 لوگ رہ رہے ہیں, بلکہ میں کم کہہ رہی ہوں, یہ تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ اسٹیٹسٹک جانتے ہوں گے. تو اپنی زندگی میں ہم سمپلسٹی لائیں, اپنے آپ میں بہادری پیدا کریں اور بہت سے لگزریس لائف کا عادی نہ بنائیں اپنے آپ کو. خود بھی تیار رہیں اور بچوں کو بھی تیار کریں. اور فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں فتنوں سے ریلیٹڈ, وہ ہم ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اس میں لائحہ عمل بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر ایک جو چھوٹی سی, سب سے چھوٹی چیز ہم کر سکتے ہوں وہ ہے اکنامیکل بائیکاٹ. ایسے لوگ جو کہ ایسے ظلم اور بربریت کر رہے ہیں, جو دوسروں کو اس قدر تکلیف دے رہے ہیں, ظالم بنے ہوئے ہیں, ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں اس کو ہم کم از کم اس کو بائیکاٹ کریں. اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے کیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی چیونٹی بھی کیا کر سکتی ہے, آپ بتائیے. ایک چھوٹی سی چیونٹی میں کتنی طاقت رکھی ہے اللہ تعالی نے, آپ بتا سکتے ہیں؟ کتنے بڑے جانور کو وہ مار سکتے, چھوٹی سی اینٹ ہاتھی کو مار سکتی ہے, آپ سوچیں. تو آپ یہ نہ سوچیں, ایسا سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم چیونٹی ہی صحیح, لیکن ہماری چھوٹی سی یہ کوشش ہو سکتا ہے سامنے والے دشمن پر بہت زیادہ اثر انداز ہو اور اس کا دیوالیہ نکل جائے. اور ضرور ایسا ہوگا, تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے. اور دیکھیں ہم کو انڈیپینڈنٹ بھی بننا پڑے گا تھوڑا سا, ہم خود اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں. کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں سے سب چیزیں سیکھتے تھے, جتنی ایجادات ہوئی سب مسلمانوں, اس کی شروعات مسلمانوں نے کی, بعد میں ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ سے اس کو لے کر اس کو اور مزید ترقی دی. تو ہم بھی انڈیپینڈنٹ بنیں, ہم کیوں دوسروں کے محتاج اور زیر نگی رہیں, ہم خود کیوں نہیں ساری چیزیں خود بنا سکتے ہیں. تو اکنامیکلی ان کو سپورٹ نہ کریں, ان کو بائیکاٹ کریں. پھر عربی زبان سیکھیں, جتنے اچھے طریقے سے قرآن کو ہم عربی زبان میں سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں, کوئی اور طریقے سے نہیں. اور قرآن میں اتنے معجزات ہیں, جیسے کہ ابھی جو آپ کو تفسیر بتائی گئی ہے کہ ان احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا. اگر ہم اس کو آج کے دور کے مفسرین کی تفسیر کے حساب سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا ان کا وقت ہے وہ اب آنے والا ہے, اسی کے لیے وہ سب وہاں جمع ہو رہے ہیں سب لوگ بنی اسرائیل. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو تاریخ پڑھیں, اسلامی ہسٹری کو جانیں, عربی سیکھیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں ابھی بھی وہ معجزات بہت سارے موجود ہیں اور آگے بھی نئے معجزات جو ہوں گے وہ آتے رہیں گے. قرآن کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا, تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. مالی سہارا دینے کے لیے تیار رہیں, مالی سہارا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو دین کی سربلندی کا, بغیر مال کے پورا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے لیے مال چاہیے اصل میں. تو لہٰذا اپنے پیسوں کو جمع کرتے جائیں, ایک باکس ایسا ضرور بنائیں کہ جو اس لیے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور خاص طور سے ہم ماؤں کو چاہیے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں, بہت زیادہ ضروری ہے. یقین جانیے جیسا آپ ذہن بنائیں گے بچوں کا, وہ جب وہ گرو ہوتے جائیں گے اس سوچ کے ساتھ وہ گرو ہوتے جائیں گے, ان کے دل میں یہ بات ڈالیں, بٹھا دیں کہ ان کو قبل اول کو حاصل کرنا ہے. اور ہمارے بچوں کو جو خاص بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آج آپ دیکھیں کہ پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے نا, کتنے چینلز ہمارے ہوں گے یا مسلمانوں کے کتنے چینلز ہیں. ہم لوگ ہمارے بچوں کو ڈاکٹرز اور انجینئرز تو بنا رہے, لیکن ہم جرنلسٹ نہیں بنا پائے اپنے بچوں کو. تو میڈیا بھی آج ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ترقی یعنی انوینشنز, ترقی, نئی نئی ریسرچ, تحقیق میں ہمارے بچوں کو آگے آنا چاہیے. سائنٹسٹ ہمارے بچے بنے, سائنس میں جائیں, اس میں ترقی کریں, تحقیق کریں, پھر نشانہ بازی سیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور جرنلسٹ, جرنلزم کی طرف جائیں. میڈیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ وہ اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں. روحانی تیاری بھی ضروری ہے, یعنی ہماری عبادتیں, ہمارا قرآن پڑھنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے انسان کو بہت طاقت ملتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے صبر والے 20 بھی ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. تو ہمارا تقویٰ, ہماری جو روحانی تربیت ہے وہ ہم کو مضبوط بناتی ہے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا آپ دیکھیں, کوئی سورسز نہیں تھے. آپ سوچے جنگ بدر میں وہ لوگ کتنے سارے گھوڑے لائے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. وہ 1000 کی تعداد میں تھے, مسلمان صرف 300 تھے. ان کے پاس سب کچھ تھا, کھانے پینے کی چیزیں. وہ اونٹ ذبح کرنے کے لیے لائے تھے کہ روز کتنے اونٹ ہم ذبح کریں گے کھانے پینے کے لیے, اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. مسلمان لکڑی سے لڑ رہے تھے, ان کے پاس تلواریں تھیں. تو کیا چیز کام آتی ہے؟ جو آپ کا تقویٰ ہے, جو آپ کی روحانی تیاری ہے. تہجد میں اٹھیے, 2 رکعت ضرور پڑھیے ان کے لیے, خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں فی الحال. اور اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے, اور ہم کو ہمیشہ اسٹرانگ پوزیشن میں رکھے تاکہ ہم ہیلپ کرنے والے بنے ہمیشہ دوسروں کی, یعنی ہم غالب رہیں مغلوب نہ ہوں. تو روحانی تیاری بہت ضروری ہے, اور یہ مائیں ہی اپنے بچوں کو کروا سکتی ہیں. حالانکہ والدین کی ذمہ داری ہے, والد کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارا معاشرہ آج ہم جس دور سے گزرے ہم جانتے ہیں کہ والد کو کمانے کھانے سے فرصت نہیں ہے. تو ماں یہ بہت بڑا کام انجام دے سکتی ہے, اپنی خود کی بھی, اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں, اور وہی اویئرنیس پھیلائیں, بچوں کو صحیح بات سے آگاہ کریں, ان کو صحیح ہسٹری بتائیں تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں, اور فتنوں میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ان کو بتائیں. اور دعا سب سے بیسٹ جو چیز ہے ابھی آج ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہے دعا. قنوت نازلہ ہے, وہ بھی آپ پڑھیں. فجر کی نماز میں, فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد رکوع سے اٹھ کر آپ دعا کریں ان کے لیے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے جو قبیلے تھے جن لوگوں نے مسلمانوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا تھا, مار دیا تھا, ان کے خلاف آپ نے بد دعا کی تھی 1 مہینے تک. یہاں تک کہ جبریل امین نے آ کر کہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر لیا آپ کی دعا, بس کر دیں. تو ہم بھی قنوت نازلہ پڑھیں, اور یہ صحیح بخاری کی دعا ہے. اللہم منزل الکتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم. تو اے اللہ جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے, جو بادلوں کو ادھر ادھر پھراتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی مسلمانوں کی مدد فرما, دشمنوں کے گروہ کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ کے لشکر ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے, اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, اس کی قدرت کاملہ ہے, وہ الرحیم ہے, وہ الغفور ہے, وہ القہار ہے, وہ الجبار ہے, وہ العزیز ہے, زبردست ہے, وہ قوت والا ہے. تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, بہترین صفات. ہم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما. کیسی تکلیف ہو رہی ہے, آپ سوچے الیکٹریسٹی نہیں, اندھیرا ہے, اوپر سے موت برس رہی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کیا حال ہو رہا ہوگا. آپ سوچے, ہم امیجن کریے ذرا ان کی تکلیف کو, ان کے درد کو ہم محسوس کریں. اور اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا, مسلمان ہونے کے ناطے یہ درد تو ہم محسوس کر ہی سکتے ہیں. تو اپنے پاس ایسے پہلے سے ہی تیار رکھیں مدد کرنے کے لیے کہ جب ضرورت پڑے تو ہم اپنا پیسہ, اپنا سب کچھ ان کے ہاتھوں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے دے دیں. اور جو میڈیا غلط نام سے ان کو پکارا ہے نا, یعنی جو مزدوم ہیں بےچارے جو مارے جا رہے ہیں, ان کو ہی کہہ رہے ہیں الٹا کہ یہی مجرم ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ تو آج دشمنان اسلام کا کام ہی یہ ہے کہ پورے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کر کے جس کو چاہا ہیرو بنا دیا, جس کو چاہا زیرو بنا دیا, عقل کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے والا معاملہ, کہ جس کو چاہتے ہیں آسمان پر اٹھا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اگر ان کو بتانے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تشریح میں کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 80 گروپ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے مسلمانوں کے خلاف, ایک ایسا وقت آئے گا. اب آپ سوچیں کہ آج ایسا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. انسانیت کا دم بھرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اچھا ہم تو انسانیت کی فلاح اور بہبود چاہتے ہیں, کہتے کہ ہم تو زمین میں فساد ہی برپا کرتے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے آئے نا کہ کہتے کہ ہم تو امن پھیلانے والے ہیں لیکن زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں. تو آج سارے لوگ جمع ہو گئے, نہیں ہو گئے ہیں, کہاں ہیں, جو بھی آپ اس کا نام دے, اے این او, یو این او, جو بھی ہے نام. تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, خاص طور سے دعا, اسپیشلی دو رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا, جیسے کہ رسول اکرم نے جنگ بدر کے وقت کی تھی, کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی مدد فرما, تو ہی نصرت اور کامیابی عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہی فتح اور نصرت عطا کرنے والا ہے. تو لہٰذا اسپیشلی دو رکعت پڑھ کے, اور تہجد میں خاص طور سے اٹھ کر, خاموشی کا وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور کہتے کہ پکارو اور جو مانگنا ہے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے مدد مانگے, ان کے صبر کے لیے, ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان سلامت رکھے, ان کے ایمان کو مضبوط رکھے, ان کو ثابت قدم رکھے, ان کو صبر دے. کل قیامت کے دن کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان بندوں کے لیے دعا کی تھی, ہم نے ان کا درد اپنے دل میں محسوس کیا تھا. اے اللہ تعالیٰ ہم محسوس کر رہے تھے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اے اللہ تعالیٰ ہم ٹھیک ہے ابھی معذور ہیں, ہم مدد نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا دل دماغ سب انہیں کی طرف لگا ہوا ہے, اور واقعی میں اللہ جانتے کہ ہمارا دل و دماغ ادھر ہی لگا ہوا ہے. کبھی ہنسی بھی آ جا رہی ہے غلطی سے تو فوراً ان کا یاد آ رہا ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے. کوئی ہم زندگی کی کوئی چیز اچھے استعمال کر رہے ہیں تو فوراً ان لوگوں کا خیال آ جاتا ہے کہ وہ لوگ ابھی کس حال میں ہوں گے. تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ہم مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ہے. ہم آپس کا تعصب ختم کریں, آپس کی گروہ بندیاں چھوڑیں, آپس کا تعصب ختم کریں, فرقہ بندیوں کو ختم کریں, کیونکہ انہی نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے. فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں, کہ زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. ہم دیکھیں کلمہ گو تو ہے نا, ہم سب لوگ, سب جو مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان کلمہ گو ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تمام انبیاء آئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے گئے اس بابرکت زمین پر, سبحان اللہ, اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ بالکل بہت احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں, اچھی چیز کھا رہے ہوں یا کچھ, ہم نارمل ایک طرح سے کبھی ایسے نارمل ہو جا رہے ہیں, تو وہی بات یاد آ رہی ہے, انہی لوگوں کا خیال آ رہا ہے. اور یہی تو ایمان, کم از کم یہ چھوٹا سا ایمان ہمارے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم کو ہر طرح سے ان کا سپورٹ کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته للذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو بہرحال دعا بہت اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے, اثر رکھتی ہے, اور دعا سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم کو ہمیشہ اپنے لیے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے, اور اس وقت فی الحال بہت خاص ضرورت ہے دعا کرنے کی. تو ہم دعا کریں سبھی کے سبھی, اسپیشل دعا کریں اور ان کا درد اپنے دل میں محسوس کریں, اور جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ضرور کریں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں کوئی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے, اپنے آپ کو اینٹ سمجھ کر, اپنے آپ کو بے وقت ہو کر ایک طرف نہ ڈال دیں. نہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں جس میں صحابہ کی یاد ہو, صحابہ کے کارنامے ہو, سیرت ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں اور ان کی بہادری کے چرچے ہوں ہمارے گھروں میں, تاکہ وہ عزم, وہ حوصلہ, وہ جذبہ پیدا ہو سکیں. اور میڈیا میں جہاں آپ کا جو اثر و رسوخ ہے وہاں تک آپ بات پہنچانے کی کوشش کریں, اصل بات بتائیں کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیسے آج کوئی دوسرے ہی لوگ ان کی زمین پر قابض ہو گئے. کوئی آج کل برداشت کرے گا کوئی بھی کنٹری کے ہمارے زمین پر آ کر کوئی اور آ کر پیر جما لے اور خود کو جو وہاں کے رہنے والے ان کو نکال دے وہاں سے, گھروں سے باہر, کون برداشت کرے گا؟ اپنی ہی زمین واپس لینا کیا کوئی غلط بات ہے؟ نہیں. اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے, اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریے, وہ ایبلٹیز اپنے اندر پیدا کریے جس سے ہم اپنے دین کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تیار رہیے, تیار کروائیے دوسروں کو, اویئرنیس پھیلائیے, اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریے اور صحابہ کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے بچوں کو خاص طور سے, ہم مائیں بہت کچھ کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کا ذہن بنائیں, اپنے بچوں کے ذہن میں وہ باتیں ڈالیں کہ جس سے صحیح اسلامی فکر ان کے اندر پیدا ہو, صحیح سوچ پیدا ہو. یہ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ کرے کہ وہ وقت دوبارہ آئے جس میں مسلمان اس مسجد میں داخل ہوں, اور وہ بھی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو حاصل کیا تو وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا, اور وہ لوگ راتوں میں تہجد پڑھ رہے تھے اور دن میں میدان میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ کامیابی اور نصرت سے نواز تھا. اور پھر ابو عبیدہ بن جرح کا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا, اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چابی اسی شخص کے حوالے کریں گے جس کا تورات میں ذکر ہے, کہ وہ بالکل سادہ لباس میں ہوگا, جس کے اس پر پیوند لگے ہوں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ کس شان سے وہاں داخل ہوئے تھے, آپ سوچیں کہ لباس پر پیوند لگے ہیں, اور کبھی سواری پر غلام کو بٹھاتے اور کبھی خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ, یہ سادگی تھی ان کی. جب ابو عبیدہ نے کہا بھی کہ وہ بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہیں چرچ کے, تو آپ بھی اپنا لباس تبدیل کر لیجئے, تو کیا کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ, کہ ہمیں جو ترقی اور عزت ملی ہے کیا وہ لباس سے ملی ہے؟ نہیں, اسلام کی وجہ سے ملی ہے, قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اور آج بھی وہ بلندی, وہ عزت, وہ غلبہ, وہ نصرت ہمیں مل سکتی ہے, عطا ہو سکتی ہے, اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, اسلام کی, اسلامی تعلیمات پر زندگی گزاریں, تو ہمیں وہی ترقی, وہی غلبہ, وہی نصرت, وہی عزت دوبارہ مل سکتی ہے. تو اٹھئے اور کچھ کریے, ایکٹیو رہیے, ایکٹیو بنیے, دوسروں کو بھی ایکٹیو کریے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. کچھ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریے, کچھ نہ کچھ سیکھیے, کچھ نہ کچھ سکھائیے, کچھ نہ کچھ کام کریے کچھ. اور میں تو کہتی کہ ہر جگہ جگہ فی الحال اب بس ہم کو اسلامک ہسٹری شروع کرنی ہے, جگہ جگہ اسلامی تاریخ, صحابہ کی ہسٹری آپ عام کریں, تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. آج تو ہم لوگ صرف کپڑوں اور میک اپ اور اس میں ہی رہ گئے نا, ہماری شادیوں کی رسمیں اور وہی ختم نہیں ہوتی ہیں, میچنگ اور کئی کئی دن وہ رسمیں چلتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی, جب تک قربانی نہیں دیں گے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. بیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے, قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. تو آپ لوگ تیار ہیں پھر کچھ کرنے کے لیے؟ مجھے امید ہے کہ کم از کم, یعنی دیکھیں آپ لوگ سب نیوز جانتے ہوں گے ماشاء اللہ, آپ ہسٹری بھی جانتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے آپ لوگ, لیکن بس میرا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ درد اپنے اندر محسوس کریں ساتھ بیٹھ کر، اور کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کچھ نہ کچھ، کچھ تو ہم کریں انشاءاللہ. تو بس اسی لیے یہ لیکچر رکھا تھا، اور کوئی خاص بات نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ جذبہ، وہ درد اپنے اندر رکھیں انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.